شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری، شہید آیت اللہ رجائی، شہید آیت اللہ باقر الصدر، شہید علامہ راغب حرب، شہید علامہ سید عباس موسوی، شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی و شہید آیت اللہ شیخ باقر النمر و دیگر صفے علماء کے شہداء پر کہ جنہوں نے درس و بحث اور مدرسہ سے اپنا ناطہ توڑا اور قدسیوں کی ضیافت میں جا پہنچے ہیں اور آسمان سے پرے ہماری حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں۔ سلام ہو بسیجیان رہبر پر جو رہبر عظیم الشان بہبر معظم کی رہبریت میں مسلمانوں کی اسلامی حیثیت کا دفاع کر رہے ہیں۔ سلام ہو قائد مقاومت لبنان پر، حزب اللہ لبنان پر جو اس وقت دنیا کے اندر وقت کے یزید کی ناجائز اولاد کو ناگور چنے چبوا رہے ہیں۔ اور سلام ہو آپ تمام مومنین پر اور آپ کے والدین پر اور خصوصاً ان حسینی کردار رکھنے والی ماؤں کے اوپر کہ جو مادہ پرستی کے دور میں ایسے بچوں کو جنم دیتی ہیں کہ جن کا وجود اسلام کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ آج کے روز جو کہ روزے دل سوز و جان سوز ہے، شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دن ہے، اس موقع پر آپ تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ یہ ایام ایام سوگواری، ایام گریہ ہیں۔ ان ایام کو یقیناً اس سطح پہ برپا کرنا چاہیے جس سطح پہ خود بیوی چاہتی ہیں۔ روایات میں موجود ہے کہ بیوی نے ایسے لوگوں کے لیے دعا بھی کی ہے کہ جو ان ایام کو برپا کرتے ہیں اور ان ایام کے مقاصد کا احیاء کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا سرنامہ کلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ جو آپ نے اس وقت کے حکمران و دیگر حکمرانوں اور عوام کے ساتھ خطاب فرمایا تھا، اس کا ایک اقتباس ہے۔ ایک سوال عموماً ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ امیر کائنات، امیر المومنین خود موجود تھے، ان کی موجودگی میں بی بی نے قیام کیوں کیا؟ یعنی امیر المومنین خود موجود تھے لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے حکومت وقت کے خلاف قیام کیوں کیا؟ یہ ایک سوال ذہنوں میں ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ خود مولا موجود تھے لیکن بی بی نے قیام کیا۔ مولا قیام خود کرنا چاہتے تھے لیکن بی بی نے روکا قیام سے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب ولی کا پیروکار موجود ہوتا ہے تو ولی میدان میں نہیں آتا، پہلے پیروکار میدان میں آتا ہے۔ جب تک رسول خدا زندہ رہے، رسول خدا ولی تھے، امیر المومنین رسول خدا کے پیروکار تھے۔ رسول خدا نے زندگی میں ایک دفعہ بھی تلوار نہیں چلائی، کیوں نہیں چلائی؟ اتنی جنگوں میں شرکت کی، اتنے غزوات میں شرکت کی لیکن تلوار نہیں چلائی۔ اس وجہ سے نہیں چلائی کہ امیر المومنین پیروکار موجود تھے، چلانے نہیں تھی۔ خندق کے میدان میں جب بعض مشرکین نے رسول خدا کی توہین کی، رسول خدا کو للکارا، تو اس وقت مسلمان یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ خود ان کا جواب دیں، انہوں نے آپ کو للکارا ہے، لیکن رسول خدا نے ان کا جواب نہیں دیا۔ ان کا جواب کس نے دیا؟ پیروکار رسول نے دیا، امیر المومنین نے ان کا جواب دیا، امیر المومنین نے ان کا منہ توڑا۔ اور پھر رسول خدا نے دعا بھی فرمائی امیر المومنین کے حق میں۔ لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ علی میدان میں اتریں، حکمران خود یہ چاہتے تھے کہ علی میدان میں اتریں۔ اگر علی میدان میں اترتے تو اس کا رنگ کچھ اور ہونا تھا، اس کا رنگ خالصتاً حکومتی و سیاسی رنگ ہونا تھا، لیکن بی بی زہرا اتری، بی بی نے اس کو الہی سیاست کا رنگ دے دیا۔ कि जब वली मौजूद होता है तो वली की मौजूदगी में वली का पैरोकार पहले मैदान में आता है। बाज़ लोग कहते थे कि अमीर मोमिनीन इस वजह से, देखिए मुख्तलिफ जुमले कहते थे कि शायद अमीर मोमिनीन मैदान में आ जाए, और ये सोचने की बात है कि अमीर मोमिनीन खुद भी फरमाते थे कि मेरी उम्र 60 साल के करीब होने को चली है और मेरी सारी जिंदगी शमशीर जनी में गुजरी है, ये सारे लोग मेरी ताकत से वाकिफ हैं, लेकिन अली मैदान में क्यों नहीं आते थे। लोग सवाल करते थे कि अली इब्ने अबी तालिब इस वजह से खामोश हो गए हैं कि उन्हें मौत का डर है, और जब बोलते थे तो लोग ये कहते थे कि अली जाहिरी दुनिया के लिए, इक्तदार के लिए बात कर रहे हैं, इनका मकसद हुकूमत को हासिल करना, इनका मकसद दुनिया तलबी के लिए है, दुनिया की अफजूल तलबी है। अमीर मोमिनीन ने इनका जवाब दिया कि जहां तक मौत से खौफ का ताल्लुक है तो खुदा की कसम अली इब्ने अबी तालिब मौत से इतना मानूस है कि एक शीरखार बच्चा अपनी मां के दूध से भी इतना मानूस नहीं होता, और जहां तक दुनिया से डरने की बात है या दुनिया की तलबी की बात है कि मैं दुनिया को हासिल करने के लिए बोलता हूं, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं खुदा की कसम मुझ अली की नजर में इस दुनिया की कदर कीमत बकरी के नाक से निकलने वाले रेशे से भी बदतर है। इस दुनिया की कदर कीमत एक बकरी के नाक से निकलने वाले रेशे से भी बदतर है। इमाम फरमाते थे कि अजीब कौम मुझे मिली है, ना मेरी खामोशी को समझती है ना मेरी गुफ्तगू को समझती है। अगर मैं खामोश रहता हूं तो कहते हैं कि ये मौत के खौफ से खामोश हैं, अगर मैं बात करता हूं तो ये कहते हैं कि अली जाहिरी दुनिया को चाहता है, ना खामोशी को समझते हैं ना गुफ्तगू को समझते हैं। ऐसी कौम से पाला पड़ा अमीर मोमिनीन का, और है भी ऐसे। अमीर मोमिनीन जब हाकिम वक्त थे तो उस वक्त मिस्र के अंदर अमीर मोमिनीन का एक गवर्नर था, मिस्र के अंदर मुआविया ने एक दहशतगर्द भेजा, उस दहशतगर्द का नाम था बोजर। शाम से एक दहशतगर्द मिस्र में आया और उसने मिस्र में आके दहशतगर्दी की एक छोटी सी कार्रवाई की, तो अमीर मोमिनीन का जो गवर्नर था उसने मिस्र को छोड़ दिया और मदीना और हिजाज से निकलता हुआ कूफा, चूंकि दारुल खिलाफा था तो कूफा में इमाम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और आगे बताता है कि मौला वो शाम से एक दहशतगर्द जिसका नाम बोजर है वो मिस्र में आया है और मैं आपको बताने आया हूं कि उसने मिस्र के अंदर एक दहशतगर्दी की कार्रवाई की है। 3 दिन का सफर करके कूफा में पहुंचा और आगे बताया कि एक दहशतगर्द वहां पर आया है, मैं आपको बताने के लिए आया हूं। अमीर मोमिनीन उस अपने गवर्नर को मस्जिद कूफा में ले गए और लोगों को भी इकट्ठा किया, लोगों से पूछा कि आप इस शख्स को जानते हैं, लोगों ने जवाब दिया कि जी जानते हैं, ये आपका गवर्नर है मिस्र के अंदर। अमीर मोमिनीन ने पूछा कि आपको मालूम है कि ये यहां पे क्या करने आया है, लोगों ने कहा ये तो हमें मालूम नहीं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मिस्र के अंदर शाम से मुआविया ने एक दहशतगर्द भेजा है, उसका नाम बोजर है, उसने वहां पर दहशतगर्दी की कोई छोटी सी कार्रवाई की है, तो ये मिस्र को गोया उसी के हवाले कर रहा है और मुझे बताने के लिए आया कि वहां पे दहशतगर्द आ गया है। इसके बाद अमीर मोमिनीन ने एक खुतबा इरशाद फरमाया, बहुत अहम खुतबा है, नहजुल बलागा में मौजूद है। अमीर मोमिनीन फरमाते हैं कि आपका दुश्मन इस वजह से कामयाब हो गया है कि वो बातिल के ऊपर है लेकिन मुत्तहिद है, इत्तेहाद है उनके अंदर, वहदत है, जबकि आप हक के ऊपर हो लेकिन परागंदा हो, मुंतशिर हो। यह पुरानी असूल है जो अमीर मोमिनीन ने बयान फरमाया कि शिकस्त उसको नहीं होती कि जो बादल के ऊपर होता है, शिकस्त उसको होती है जो वादत के अंदर नहीं होता, जो परागंदा होता है, हमेशा फतह उसके मुकद्दर में होती है जो इत्तेहाद में होता है, जो वादत के अंदर मौजूद होते हैं। मुमकिन है आप हक के ऊपर हो लेकिन जाहिर शिकस्त खा जाए, इत्तेहाद और वादत।
اور دوسرا نقطہ امیر المومنین نے اس خطبہ میں ارشاد فرمایا اطاعت کا, کہ وہ باطل کے اوپر ہیں لیکن مطیع ہیں, ان کا رہبر ان کا قائد جو بات کرتا ہے وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں, اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, جبکہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم آگے سے بہانے بناتے ہو. میں کہتا ہوں جنگ کرنی ہے, تم کہتے ہو ابھی سردی ہے, پھر کہتا ہوں جنگ کرنی ہے, آپ کہتے ہو ابھی گرمی ہے, ابھی فصل تیار ہونے والی ہے, بہانے تراشتے ہو, مطیع نہیں ہو تم. اور تیسرا نقطہ امیر المومنین نے فرمایا آپ کا دشمن اس وجہ سے کامیاب ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنے دینی مراکز کو آباد رکھا ہوا ہے, تم نے اپنے دینی مراکز کو ویران کر دیا ہے. اصول بتایا امیر المومنین نے کامیابی کی اور شکست کی. آپ کا دشمن کامیاب ہے کیوں؟ اس نے دینی مراکز کو آباد رکھا ہے. آپ کیوں ناکام ہو؟ امیر المومنین فرماتے ہیں دینی مراکز کو ویران کر دیا ہے. ہوتا ہے آپ ایک پلاٹ کو خالی چھوڑ دیں تو کچھ عرصے کے بعد وہاں پہ قابض آ جاتے ہیں, وہ قبضہ کر لیتے ہیں, قبضہ کر لیتے ہیں وہاں. لہذا امیر المومنین کو ایسے اصحاب ملے. صفین کے میدان میں مشہور ہے کہ جب مالک اشتر اگلی صفوں پہ لڑ رہے تھے تو اس وقت یہ اپنی فوج اپنے لشکر کے افراد امیر المومنین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو دشمن نہیں ہے بلکہ وہ مسلمان ہیں, انہوں نے تو نیزوں کے اوپر قرآن بلند کیے ہیں, لہذا ہماری جنگ جو ہے وہ دشمن سے نہیں بلکہ قرآن سے ہو رہی ہے, آپ مالک اشتر کو واپس بلائیں. امیر المومنین نے فرمایا نا, میں ان سے اور تم سے بہتر سمجھتا ہوں کہ کون قرآن کے کتنے قریب ہے, یہ ان کی سازش ہے. لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا, امیر المومنین کو دھمکی دی کہ آپ مالک اشتر کو واپس بلائیں. جب امیر المومنین نے مالک اشتر کو واپس بلایا تو مالک اشتر نے کیا فرمایا؟ مالک اشتر فرماتے ہیں کہ مولا اگر چند لمحے اور مجھے واپس نہ بلاتے تو خدا شاہد ہے دشمن کی کمر ٹوٹ چکی تھی. اس کے بعد امیر المومنین نے کوفیوں سے مخاطب ہو کے فرمایا, یہ کیونکہ دارالخلافہ کوفہ تھا اور زیادہ فوج کوفہ کی تھی, یہ بھی خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال اس حاملہ عورت کی سی ہے کہ جو حمل کی مشکلات کو حمل کی سختیوں کو برداشت کر لیتی ہے لیکن جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ بچہ ضائع کر دیتی ہے, بچے کو ضائع کر دیتی ہے. مشکلات کا وقت برداشت کر لیا تم نے, ابھی نتیجے کا وقت آیا تم سازش کا شکار ہو گئے. پھر فرمایا تمہاری مثال اس اونٹ کی لیوٹ کی سی ہے جسے ایک طرف سے اکٹھا کیا جاتا ہے وہ دوسری طرف سے بکھر جاتا ہے, تمہاری مثال اس بوسیدہ کپڑے کی سی ہے جسے ایک طرف سے ٹانگا جاتا ہے وہ دوسری طرف سے ادھر جاتا ہے. ایسی قوم ملی امیر المومنین کو, تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ایسی قوم ملتی ہے تو پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر علی خاموش ہے تو وہ موت سے ڈر گئے, اگر علی بولتا ہے تو وہ نعوذ باللہ اقتدار کے لیے دنیا کے لیے بولتا ہے. تو اس مرحلے میں اس میدان میں ولی کے ایک پیروکار حضرت زہرا نے قیام کیا, خود حضرت زہرا بی بی خود میدان میں آئی. جب مسجد میں خطبے کے لیے تشریف لاتی ہیں تو سب سے پہلے مسلمانوں کو خطبہ تو سنائے خدا بند معتاد اور رسول خدا کی عظمت بیان کرنے کے بعد بی بی مسلمانوں کو ان کی حالت یاد کرواتی ہیں کہ تم کس حالت میں تھے پھر خدا نے تمہارے اوپر کرم کیا اور میرے باپ کو تمہارے اندر ہدایت کے لیے بھیجا. کتنا غلیظ معاشرہ تھا جس معاشرے میں رسول خدا تشریف لے کے آئے, اس کی گواہی قرآن مجید نے سورہ جمعہ کے اندر دی ہے وَإِن كَانَ قَبْلُكَ فِي ظِلَالٍ مُبِينٍ, کہ آپ کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی تھی, کھلی گمراہی تھی. کتنی گمراہی تھی؟ اتنی گمراہی تھی کہ جب اس جس معاشرے کے اندر زنا عام تھا, جس معاشرے کے اندر شراب جو ہے وہ پانی کی طرح پی جاتی تھی, جس معاشرے کے اندر عورتوں کو زندہ دفن کر لیتے تھے, جس معاشرے کے اندر شادی شدہ عورتوں نے گھروں کے اوپر جھنڈے لگا رکھے تھے, جس معاشرے کے اندر پیدا ہونے والے بچے کے دس دس دعوے دار باپ ہوا کرتے تھے, جس معاشرے میں ایک بچہ پیدا ہوتا تھا دس مرد آ جاتے تھے کہتے تھے ہمارا بچہ ہے, کیا فرق شناس کیا فرق دیکھ کے بتاتا تھا یہ کس کا بچہ ہے. جس معاشرے میں بے گناہ کو لوٹ لینا سعادت سمجھا جاتا تھا. جس معاشرے میں بے قصور کو قتل کر دینا لوگ ہنر سمجھتے تھے، اس معاشرے کے اندر رسول خدا تشریف لے آئے. رسول خدا نے صفر سے کام شروع کیا اور 23 برس کے مختصر عرصے میں اسلام کو معراج تک لے گئے. محنت ہے رسول خدا کی. اتنا غلیظ معاشرہ تھا. نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں اللہم قل انعام والسائم بالسحور القاسیہ، کہ جس معاشرے میں رسول خدا تشریف لائے وہ کوئی انسانوں کا معاشرہ نہیں تھا، وہ جانوروں کا معاشرہ تھا. اور پھر فرمایا وہ جانور بھی نہیں تھے، بالسحور القاسیہ وہ جانوروں سے بھی بدتر، وہ پتھروں کی مانند، چٹانوں کی مانند جبوت کا شکار معاشرہ تھا. اور بی بی اپنے خطبے میں، یہ فتح کے خطبے میں جو دربار میں حکمرانوں اور عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اس میں بی بی فرماتی فان کا ذکم اللہ تعالیٰ بے ابی محمد، پھر اس جہالت کے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کرم کیا اور میرے باپ محمد کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا. مسلمانوں کو دور یاد کروایا کہ تم کیا تھے اور خدا نے میرے باپ کے ذریعے تمہیں کہاں تک پہنچا دیا، اور آج تم کہتے ہو میں اپنے باپ کی وارث نہیں. اور پھر فرمایا اس خطبے کے اندر فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کس طرف جا رہے ہو؟ حکمرانوں سے مخاطب ہوئی بی بی، عوام سے مخاطب ہوئی بی بی، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کس طرف جا رہے ہو؟ یہ تمہاری راہ نہیں تھی، یہ تمہارا راستہ نہیں تھا، یہ تمہارا خط نہیں تھا، یہ تمہارا نمونہ نہیں تھا، یہ تم کس طرف جا رہے ہو؟ یہ عوام کس طرف چل پڑی ہے؟ اکثریت ہمیشہ غلط راستے پہ ہوتی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. فَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثریت فاسق ہے. أَكْثَرُهُمُ الْيَجْهَلُونَ، اکثریت جہالت پہ مبنی ہے، جہل ہوتے ہیں. اکثرہم یاقلون، اکثریت احمق ہوتے ہیں، انہیں عقل نہیں ہوتی ہے. اکثریت کے بارے میں قرآن مجید میں 100 سے زائد آیات ہیں، یہ تو میں نے 3 آیات تلاوت کی ہیں. اکثریت ہمیشہ غلط راستے پہ ہے، ان کے مقابلے میں قلت ہمیشہ حق کے اوپر آتی ہے. کم من فئت قلیلہ غلبت فئت کثیرہ باذن اللہ، خدا کا وعدہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چنگ، قلیل تھوڑی تعداد اکثریت کے اوپر غالب آ جاتی ہے حکم خدا سے. بی بی فرماتی کہ تم یہ کس طرف چل پڑے ہو، یہ اکثریت کس طرف چل پڑی ہے؟ یہ تمہارا راہ نہیں تھا، یہ تمہاری منزل نہیں تھی، یہ تو تم نے متوازی خطوط گھڑ لیے. اور پھر فرمایا لا احد لی بقوم اسوا محضر منکم، خدا کی قسم میں نے تم سے بری قوم نہیں دیکھی. جملے پہ غور کریں بی بی کے، بی بی جن کے پاس وہ قرآن موجود تھا اور ازبر تھا بی بی کو، قرآن مجید میں جتنی قوموں کا ذکر ہوا ہے وہ بی بی کو ازبر تھی. کس کس قوم کا ذکر ہوا ہے، کس قوم کے اوپر کس وجہ سے عذاب نازل ہوا ہے، لیکن بی بی فرما رہی ہے لا احدانی، مجھے یاد نہیں پڑتا ہے بے قوم من اسوا و محضرن منکم، کہ تم سے زیادہ کوئی بری قوم گزری ہو. جتنی قومیں گزری ہیں بی بی فرمائے تم سب سے بری قوم. یہ کس لیے کہا؟ کہ ایک کھجوروں کا باغ جو ہے وہ غصب ہو گیا تھا؟ نہ، اس وجہ سے کہ ایک ولی کو جس کو خدا نے رسول کے ذریعے ولی بنایا تھا لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا. تم سے بری قوم میں نے نہیں دیکھی. آگے وجہ بھی بیان فرمائی، ترکتم رسول اللہ جنازتا بین ایدینا، تم نے رسول خدا کا جنازہ ہمارے ہاتھوں پہ چھوڑ دیا اور چلے. رسول کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے، اس وجہ سے تم بری قوم ہو. اور پھر فرمایا وَقَطَعْتُ أَمْرَكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ، اور تم نے وہ عہد جو رسول کے ساتھ ہے اسے توڑ دیا ہے، اسے پس پشت ڈالا ہے. لَمْ تُؤْمِرُونَ، تم نے ہمیں اپنا امیر نہیں بنایا، تم نے ہمیں اپنا حاکم نہیں بنایا، تم نے ہمیں اپنا سربراہ نہیں بنایا. وَلَمْ تَرَوْا لَنَا حَقًّا، تم نے اصلاً ہمارے حق کو تسلیم نہیں کیا. اصلاً ہمارے حق کو تسلیم نہیں کیا. اور پھر فرمایا لَمْ تَعْلَمُ كَأَنَّكُمْ لَمْ تَعْلَمُ يَوْمَ غَدِيرِكُمْ, اور تم اب ایسے تمہاری حالت ایسے ہو گئی ہے کہ جیسے تم غدیر قوم میں موجود ہی نہیں تھے. یہ باغ کی بات نہیں ہو رہی, کس کی بات ہو رہی؟ نظام کی بات ہو رہی. بیوی کہتی کہ تمہاری حالت اب ایسے ہو چکی ہے. یہ ایک گھنٹے کا خطبہ ہے جو بیوی نے اس وقت دربار میں سنایا تھا. بعضوں نے اعتراض کیا ہے, جو مخالفین ہیں تشیعوں کے, انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ خطبہ, یہ الفاظ جو بیوی نے خطبہ دیا ہے, یہ خطبہ ایک عورت نہیں دے سکتی, بلکہ یہ امیر المومنین نے رات کو بیوی کو لکھ کر دیا تھا اور بیوی گھر میں بیٹھ کے یاد کرتی نہیں اس خطبے کو, صبح آگے حکمرانوں کے سامنے دے دیا.
برائے خوش ہوتی ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بلند تر سروا
مطالب کے خطبات حضرت زینب اولیا نے بھی بیان فرمائے تھے. اور بی بی آگے چل کے فرماتی ہیں تم یعنی غدیر کو بھول گئے ہو, تمہاری حالت تو ایسی ہوگی جیسے تم غدیر میں تھے ہی, تم نے وہ اعلان سنا ہی نہیں جو رسول خدا نے کیا تھا. واللہ لقد اقدلھا, خدا کی قسم واللہ لقد اقدلھا یوم اذن الولا منكم بذلك من الرجاء, خدا کی قسم اس دن میرے بابا نے علی کی ولایت کا اعلان کر کے تمہاری اقتدار کی امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا تھا. یہ غدیر کا مطلب ہے بی بی کی زبانی. کیا ہوا کہ جب ولایت کا اعلان کیا, خدا کی قسم اٹھا کے بی بی نے فرمایا واللہ لقد اقد لها يوم اذن الولا ليقطع منك بذلك من الرجاء, کہ تمہاری اقتدار کی امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا علی کی ولایت کا اعلان کر کے. لكنكم قطعتم الاسباب بينكم وبين نبيكم, تم نے اپنے اور نبی کے درمیان جو رابطہ تھا اس کو توڑ دیا ہے. واللہ حسیب بینکم وبیننا فی الدنیا والآخرہ, خدا ہمارے اور تمہارے درمیان دنیا و آخرت میں فیصلہ کرے گا. یہ ایک خطبے کو اس خطبے کا اقتباس ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ گویا بی بی نے یہ جو قیام کیا حقیقتاً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ولی کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو پہلے ولی میدان میں نہیں آتا, ولی کا پیروکار میدان میں آتا ہے. بی بی نے سب سے پہلے نظام ولایت علی کا دفاع کرنا بی بی کی سنت ہے, حضرت زہرا کی سنت ہے. اور اہل سنت کے مولانا ابن حدیث انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ یہ جو علی اور اہل بیت اور آل علی سے انتقام لیا گیا ہے یہ کسی نظام کی وجہ سے لیا گیا, اسی ولایت علی کی وجہ سے لیا گیا. اور ایسے ہی ہے, آپ دیکھیں روز عاشور کو آپ گھبرا تو نہیں کہتے, روز عاشور کو جب امام حسین علیہ السلام نے خطبہ آخر میں جب سب شہید ہو چکے تو آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا, دشمن سے مخاطب ہو کے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول خدا میرے جد امجد ہیں. دشمن کے لشکر سے امام سوال کر رہے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول خدا میرے جد امجد ہیں. سب نے کہا کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہم جانتے ہیں کہ رسول خدا آپ کے جد امجد ہیں. آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ میری جدہ ہیں. سب نے کہا کہ بالکل ایسے ہی حضرت خدیجہ آپ کی جد ہیں. آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ علی ابن ابی طالب میرے والد بزرگوار ہیں. تو سب نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ علی ابن ابی طالب آپ کے والد بزرگوار ہیں. پھر مولا نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا میری والدہ ہیں. سب نے تسلیم کیا کہ حضرت زہرا آپ کی والدہ ہیں. آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت یہ جو میرے سر پہ امامہ موجود ہے یہ رسول خدا کا امامہ ہے. سب نے کہا ہمیں معلوم ہے कि ये जो हमामा आपके सर पे है ये खुतबा है, आप पढ़े, मकतब की किताबों में मौजूद है। सब ने कहा कि हाँ हमें मालूम है कि ये जो आपके सर पे अमामा है ये रसूल खुदा का अमामा है। आपने फरमाया क्या तुम्हें मालूम है कि ये जो मेरे पास तलवार मौजूद है ये रसूल खुदा की तलवार है? तो सब ने कहा हाँ ऐसे ही है, ये जो आपके पास तलवार मौजूद है ये रसूल खुदा की तलवार है। आपने फरमाया क्या तुम्हें मालूम है कि इस वक्त रूए जमीन के ऊपर सिवाय मेरे कोई नवासा रसूल नहीं है? यानी मैं इस वक्त फकत एक मैं नवासा रसूल रूए जमीन के ऊपर मौजूद हूं। तो सब ने कहा कि हां ऐसे ही है, हम जानते हैं कि आप ही नवासे रसूल हैं। ये दुश्मन से इकरार करवाया। इसके बाद ये खुतबा लंबा है, और भी कई इकरार करवाए, मैं मुख्तसर कर रहा हूं। आखिर में सैयद शुहदा उनसे पूछते हैं ये सारी फजीलतें तुम जानते हो, इसके बाद किस चीज ने तुम्हें मजबूर किया है कि तुम मेरा कत्ल कर दो? सवाल किया, ये सारी फजीलतें तुम जानते हो इसके बावजूद मेरे कत्ल पे आमादा हो, किस चीज ने तुम्हें इस चीज कत्ल मेरे कत्ल पे आमादा किया है? तो सब ने मुत्तफिका तौर पे जवाब दिया इला बुग्ज, अभी आपके वालिद के बुग्ज ने हमें मजबूर किया कि हम आपको कत्ल करें। लिखा हुआ है तारीख की किताबों में लिखा हुआ है कि इसी विलायत की वजह से औलादे अली से इंतकाम लिया गया और आज तक लिया जा रहा है। जब भी तारीख के अंदर आप देखें कि जब भी कोई फिरौन की मुखालफत करता है तो उसे मुख्तलिफ मजालिम का सामना करना पड़ता है, जब भी कोई नमरूद की मुखालफत करता है तो उसे आग के अंदर झोंका जाता है, जब भी कोई शिर्क की मुखालफत करता है तो उसे ताइफ की वादी में पत्थर खाने पड़ते हैं, जब भी कोई ताबूत के निजाम की मुखालफत करता है तो उसे ताबूत की तरफ से मुश्किल और उसकी औलाद को मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ती है।
अब आपने आले शाहू को मुर्दाबाद कहना है और सामने मेरे की कहना है, आपने खुना गुस्सा है हजरत जहरा के कादरों के साथ नफरत करना चाहते हैं, तो आज आज के जिन्होंने हजरत जहरा के हक गसब किया है उनको मुर्दाबाद कहना है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद
आले शाहू मुर्दाबाद।
हकीकतन आले सऊद इस वक्त जिस जनायत के मुर्तकिब हुए हैं, तारीख में ये मजालम दर्ज हैं कि इस वक्त तशय्यो और फिर इस निजाम के खिलाफ जो आले सऊद खयानत कर रहे हैं ये पहले नहीं हुई है। खुदा शाहिद है कि अगर सऊदी अरब के अंदर खाना काबा और मस्जिद नबवी ना होती तो ये आले सऊद आले यहूद से भी बदतर थे। लोग तो इनकी खाना काबा और मस्जिद नबवी की वजह से इनका एहतराम करते हैं, वरना ये अय्याश है, इनके शहजादे कहते हैं कि अगर मसलन ईरान के साथ जंग हो जाती है, फलस्तीन के साथ जंग होती है तो हम इसराइल का साथ देंगे, इनका साथ नहीं देंगे, यहूदियों का साथ देंगे। ये अभी वलीद बिन तलाल जो शहजादा है सऊदी अरब का, उसने बयान दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह विलायत का परचम फिर तशय्यों के हाथ में मौजूद है, ना मालो जर है ना जाहो हशम हमारा है, ना मालो जर है ना जाहो हशम हमारा है, मगर खुदा की अता है कलम हमारा है। अलग किसी ने किसी को दिया था खैबर में, अलग किसी ने किसी को दिया था खैबर में, वो दिन और आज का दिन अब अलग हमारा है। आज विलायत का परचम तशय्यों के हाथ में है और आज का مالک اشتر خدا کی قسم آج کے مالک اشتر کی تلوار نیام میں موجود نہیں ہے، بلکہ آج کے مالک اشتر کی تلوار ان تابوتوں کی گردنوں کے اوپر لٹک رہی ہے اور ان کو پیغام دے رہی ہے کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاپ کے قافلے، اور نکلیں گے اس شاپ کے قافلے. اے کاش کہ یہ امت مسلمان، امت رسول اللہ، وہ پیغام جو رسول خدا نے اپنے آخری خطبے میں غدیر کے میدان کو دیا تھا اس کے اوپر کاربند رہتے. بس میں تمام کروں گفتگو کو. ایک دن حضرت زہرا نے امیر المومنین کو دلاسہ دیتے ہوئے پوچھا کہ اے علی، میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. کس کو سلام نہیں کرتے لوگ؟ اس کو سلام نہیں کرتے جو رکن دین ہے، اس کو سلام نہیں کرتے لوگ جو محور دین ہے، اس کو سلام نہیں کرتے لوگ جو فرماتے ہیں کہ میرا مقام دین کے اندر ایسے ہی ہے جیسے چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے. لوگ سلام نہیں کرتے. امیر المومنین حضرت زہرا سے فرماتے ہیں کہ زہرا، اے کاش میرا دکھ اتنا ہی ہوتا کہ لوگ مجھے سلام نہ کرتے. میرا دکھ اس سے بڑھ کر ہے، میں سلام کرتا ہوں، لوگ جواب نہیں دیتے. میں سلام کرتا ہوں، لوگ جواب نہیں دیتے. اور پھر ایک دن وہ آ گیا کہ جب اس ملت کے، اس امت کے جفاکار، انہوں نے باقاعدہ طور پہ لکڑیاں جمع کی، ایندھن کو جمع کیا اور اس در پہ اکٹھے ہوئے کہ جس در پہ خدا کے مقرر شدہ فرشتے بھی بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے. رسول خدا اپنے آخری وقت میں تھے، دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے. حضرت زہرا فرماتی کہ اے دستک دینے والے، میرے بابا اس وقت ہوش میں نہیں ہے، اس وقت بیدار نہیں ہے، تو تھوڑی دیر بعد آ جانا. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے. حضرت زہرا فرماتی کہ اے دستک دینے والے، ابھی میرے بابا باہر نہیں آ سکتے، تو تھوڑی دیر کے بعد آ جانا. ابھی تھوڑی دیر کے بعد تیسری بار دستک ہوتی ہے. جب تیسری بار دستک ہوتی ہے تو حضرت زہرا پھر فرماتی ہیں کہ اے دستک دینے والے، ابھی میرے بابا باہر نہیں آ سکتے، تو تھوڑی دیر کے بعد آ جانا. اس وقت رسول خدا اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، اپنی آنکھیں کھول کے بیٹی سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، یہ دستک دینے والا جس گھر میں بھی جاتا ہے بغیر اجازت کے داخل ہوتا ہے. یہ دستک دینے والا تیرے احترام کی وجہ سے اس گھر میں داخل نہیں ہو رہا ہے. یہ جس گھر میں بھی داخل ہوتا ہے، یہ فرشتہ جس گھر میں بھی داخل ہوتا ہے، وہ کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا ہے بلکہ خود داخل ہو جاتا ہے. ہمارے گھر میں اس وجہ سے داخل نہیں ہو رہا کہ تیرا احترام اس کو ہے. یہی امت رسول اسی دروازے کے اوپر کہ جس دروازے پہ خدا کے مقرر شدہ فرشتے بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے تھے، اس دروازے پہ یہ لوگ لکڑیاں جمع کر کے اکٹھے ہوئے اور ابل حسن کی سزائیں دینا بلند کی. جب رسول خدا مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں اس دروازے کے اوپر آتے تھے اور اپنی بیٹی سے مل کے جاتے تھے، اور جب مدینہ میں واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے اس در پہ آتے تھے اور کیا فرماتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اس جملے پہ غور کیا ہے؟ یہ نہیں فرماتے تھے کہ اے نبی کے خاندان والوں آپ پہ ہمارا سلام، بلکہ فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے خاندان والوں آپ پہ ہمارا سلام. یہ اہل بیت نبوت کے خاندان سے ہیں، نبی کے خاندان سے نہیں ہے، نبوت کے خاندان سے. اس دروازے میں یہ اکٹھے ہوتے، ابو الحسن کی سدائیں دینا بلند کی کہ ابو الحسن کو باہر نکالو، ابو الحسن کو باہر نکالو، ابو الحسن کو باہر نکالو. روایات میں موجود ہے کہ چار مرد گھر کے اندر موجود تھے، ایک خود حضرت امیر المومنین گھر میں موجود تھے، زبیر بن عوام گھر میں موجود تھے، مقداد گھر میں موجود تھے، اور سلمان و قمر میں سے کوئی ایک گھر میں موجود تھے. تو اس وقت حضرت علی نے جانا چاہا، لیکن حضرت فاطمہ نے اس وقت آگے پڑھ کے کہا کہ اے علی، آج ولی کے اوپر مشکل ہے، تو ولی میدان میں نہیں آتا، بلکہ ولی کی موجودگی میں ولی کا مددگار میدان میں آتا ہے، ولی کا حامی میدان میں آتا ہے، ولی کا ناصر میدان میں آتا ہے. آج فاطمہ آپ کی زوجہ بن کے نہیں، بلکہ علی کی شیعہ بن کے میدان میں اتر رہی ہے. آج فاطمہ علی کی حامی بن کے میدان میں اتر رہی ہے. آج فاطمہ علی کی مددگار بن کے میدان میں اتر رہی ہے. اور وہ وقت آ گیا کہ جب ان ظالموں نے اس دروازے کو آگ لگائی اور جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا، دروازے کا گرنا تھا کہ ادھر سے آواز بلند ہوئی، علیہ علیہ یا فضا، فضا میری مدد کو آئیے، فضا میری مدد کو آئیے. موسم شہید ہو گئے. اتنے میں یہ جفاکار گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. گھر سے جس حالت میں علی کو باہر نکالا، وہ روایات میں موجود ہے، انسان پڑھ نہیں سکتا ہے کہ علی کو کس حال میں گھر سے باہر نکالا. جس بس آپ کے اس آج کے دن کے لیے، سوچ کے لیے اتنا پڑھ دیتا ہوں کہ اس حالت میں باہر نکالا کہ حضرت زہرا کو اپنا پہلو کا درد بھول گیا، اور حضرت زہرا نے اپنا ہاتھ علی کے دامن پہ رکھ دیا، علی کے دامن کو پکڑ لیا، اتنا مضبوطی سے پکڑا. دشمن کہتا ہے، وہ کھینچنے والا کہتا ہے کہ میں علی کو کھینچ رہا تھا، زہرا نے علی کے دامن کو اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ زہرا بھی کھینچتی چلی آئی، زمین پہ کھینچتی چلی آئی. جب کسی نے اس سے پوچھا کہ تم نے زہرا کا ہاتھ علی کے دامن سے کیسے چھڑایا، تو اس نے کہا کہ میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، میرے ایک سائیڈ پہ کنفس کھڑا ہوا تھا، کنفس کی کمر بند میں تازیانہ تھا، بس میں نے وہ تازیانہ نکالا اور ہوا میں لہرایا، اور اتنی زور سے ہوا میں لہرایا. اے عزادارو، حسین کے غم میں رونے والوں، حسین کی ماں کے مصائب کو سنو، زینب کے مصائب پہ رونے والوں، زینب کے مصائب ماں کے مصائب کو سنو، کربلا کے آغاز کو سنو. یہ کہتا ہے میں نے اتنی زور سے ہوا میں لہرا کے حضرت زہرا کے دستے اقدس زہرا پہ مارا کہ وہ ہاتھ چھوٹ گیا. زہرا نے اس زخمی ہاتھ سے، اس نیلے زخم والے ہاتھ کو ہوا میں لہراتے ہوئے فرمایا، اے علی اللہ کے حوالے، اے علی اللہ کے حوالے. اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب علی کو وہ وصیت یاد تھی کہ اے علی، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا، میرے جنازے کو رات میں غسل دینا، مجھے رات میں دفن کرنا، اور میرے جنازے میں اس امت کا کوئی فرد شامل نہ ہو. بی بی چاہتی تھی اس امت سے، بی بی ناگواری کی حالت میں اس امت سے، نفرت کی حالت میں اس دنیا سے گئی، اور فرمایا میں نہیں چاہتی کہ فاطمہ کے جنازے میں طبیعت زدہ آ جائیں، میں نہیں چاہتی کہ فاطمہ کے جنازے میں معاشرہ زدہ آ جائیں. یہ وصیت مولا کو یاد تھی. غسل ہو رہا تھا، ام سلمہ پاس تھی کہ ایک دم امیر المومنین کی چیخ بلند ہوئی، فریاد بلند ہوئی. ام سلمہ فرماتی کہ اے علی، عرب مرد اپنی بیویوں کے فراق میں اس طرح نہیں رویا کرتے، اے علی، عرب مرد اپنی بیویوں کے فراق میں اس طرح چیخو پکار نہیں کیا کرتے. مولا فرماتے اما جان، جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ منظر تو جگر کاٹ دینے والا منظر ہے. بی بی فرماتی ہے مولا، بیٹا علی آپ نے کیا دیکھا ہے؟ مولا فرماتے اما جان، میں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے کہ زہرا کا پہلو زخمی ہے، زہرا کا پہلو زخمی ہے، زہرا نے مجھے نہیں بتایا کہ اس کا پہلو زخمی ہے. میں رسول کو کیا جواب دوں گا، میں رسول کو کیا کہوں گا، میں کہ میں آپ کی امانت کو صحیح و سالم نہ لوٹا سکا. اے رسول، اپنی بیٹی سے آپ خود پوچھ لیجئے گا کہ آپ کی امت نے آپ کی بیٹی پہ کیا کیا ظلم کیے ہیں. اللہ لعنت اللہ کون زیادہ نہیں سیاد.